الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المؤمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال عز وجل كما ورد في سورة البقرة وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مُخُّ الْعِبَادَةِ وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات و معزز خواتین، الحمدللہ سورة المومن اور سورة البقرہ کی دو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں اور دو ہی مبارک احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی گئی ہیں. انشاءاللہ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دعا، دعا کی حقیقت، دعا کی اہمیت، اس کی فضیلت. اس موضوع پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلی بات اس حوالے سے نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ رب کائنات انتہائی تاکید کے ساتھ مسلمانوں کو رب کو پکارنے یا رب کو دعا کرنے کا حکم دیتا، اور دعا اور عبادت بعض جگہوں پر یہ دونوں الفاظ مترادف استعمال ہوئے ہیں. اور حدیث مبارکہ جیسے ابھی پڑھی گئی، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کا جوہر، دعا کو عبادت کا حاصل قرار دیا. لہذا سب سے پہلے سورۃ المومن کی آیت نمبر 60 کا ترجمہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا ادعونی تم مجھے پکارو، استجب لکم میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، ان کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، سید خلون جہنم داخرین، تو عنقریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں رسوا ہوتے ہوئے. آیت مبارکہ کے ترجمے سے ایک بات بالکل واضح ہو گئی ہوگی. پہلا حکم آیا وقال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے حکم دیا مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور یقیناً وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے رسوا ہوتے ہوئے. تو سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں دعا اور عبادت مترادف بیان ہوئے. اسی بات کو جیسے عرض کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو حدیثوں میں حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، جوہر ہے، حاصل ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے دو تین چیزیں ایسے ہیں جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. فطرت انسانی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی محبت ودیت فرمائی. انسان کا تصور دین اگر صحیح نہ ہو، وہ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے پروردگار کو صحیح طور پر پہچان نہ پائے، اس کی معرفت حاصل نہ کر پائے، تو بہرحال فطرت میں یہ عبادت اور دعا کرنے کا جذبہ تو رب نے رکھا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان پھر غیر اللہ کے سامنے سر بھی جھکاتا ہے، ان سے دعائیں بھی کرتا ہے. اس کی اہم ترین وجہ یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکا. ما قدر اللہ حق کا قدری، انہوں نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، اس کی قدر نہیں کی جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا. لہذا توحید باری تعالیٰ کا حاصل کیا ہے؟ اس کائنات کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اس کائنات کو ایک ایک رب نے پیدا کیا، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اور وہ رب یہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق اس کو پہچان کر اس سے محبت کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کا حکم مانے، اس کی بندگی کرے، اس کی عبادت کرے. اور عبادت کا حاصل اس کو پہچان کر اس سے دعا کرے، اس سے مانگے. دنیا میں عام طور پر اگر ہم کسی شخص کے پاس کچھ مانگنے جائیں، بہت سخی ہے، بہت پیسے والا ہے، ایک مرتبہ جائیں، ہو سکتا ہے بڑی فلاح دلی سے وہ ہمارا کام کرے، ہماری ضرورت کو پورا کرے. لیکن اگر ہم اس کے پاس بار بار جانا شروع کر دیں تو ایک وقت آئے گا بہرحال کہ وہ اس کو پھر برا ماننا شروع کرے گا. اس کے برعکس رب کائنات وہ ہستی ہے کہ جو ناراض ہوتا ہے ان لوگوں سے جو رب کے سامنے نہیں جھکتے، رب سے عبادت نہیں کرتے. اور جتنی مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا جائے، جب جہاں مانگا جائے، وہ ہر وقت اپنے بندوں کے لیے حاضر ہے، اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے. بہت ہی خوبصورت اور انتہائی جامع آیت مبارکہ اس موضوع پر سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ ہے. جو آیت اب میں پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ آیت نمبر 186 ہے، جو اس آیت مبارکہ کے فوراً بعد آئی ہے جس میں روزے کا حکم دیا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہید منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ایک آیت میں اللہ پاک نے رمضان کے روزے کی اہمیت، فضیلت اور کرنے کا جو اصل کام ہے وہ بیان فرمایا. اس کے فوراً بعد آیت نمبر 186، گویا روزے کا حاصل یہ ہے عبادات کا حاصل یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيب، اس میں جو والہانہ انداز ہے واقعہ یہ ہے کہ عربی زبان سے جو لوگ بھی شدھ بدھ رکھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے، یہ نہیں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَقُلْ إِنِّي قَرِيب، یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اے پیغمبر اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں. یہ رب اور بندے کا ایسا والہانہ تعلق ہے جس میں اللہ پاک نے کسی کو شامل نہیں کیا. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جب میرے بندے مجھ سے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے، یا اس میں بٹوین دی لائن ہے کہ میں انتہائی قریب ہوں. اجیب دعوت الدائی، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اذا دان، جب وہ مجھے پکارے، جہاں پکارے، جس حال میں پکارے، فل یستجیبو لی، لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی دعائیں سنوں اور قبول بھی کروں، فل یستجیبو لی، تو انہیں چاہیے کہ وہ میری بات بھی مانیں، میرا کہنا مانیں، میری اطاعت کریں. ول یؤمنو بی، اور مجھے پر ایمان رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو سکیں. گویا اس آیت مبارکہ میں بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک والہانہ انداز رب اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے کہ میرے بندے مجھے جب جہاں پکارتے ہیں میں تو ان کی دعا کو سننے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اس آیت میں جو پیغام ہے انسانیت کے لیے، رحمت کا پیغام، کہ اپنے رب سے دعا کرنے کے لیے اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کسی واسطے وسیلے کی ضرورت ہی نہیں. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. تاریخ انسانی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو انسان کی اس فطری ضرورت کو ایکسپلوائٹ کرنے والے، اس کے استحصال کرنے والے ہمیشہ سے موجود رہے، آج بھی ہیں. اور بڑے افسوس کے ساتھ، بلکہ معذرت کے ساتھ، پے سے شروع ہونے والے الفاظ یہ زیادہ تر ایکسپلوائٹر ہی رہے. اسی وجہ سے اللہ پاک نے غالباً پے کا حرف عربی میں شامل ہی نہیں کیا، لہذا پے سے پادری، ایکسپلوائٹر، پے سے پنڈت، پے سے پروہت، اور پے ہی سے شروع ہونے والا یہ پیر کا لفظ ہے جو بہت محترم اور مقدس ہوا کرتا تھا. پیر فارسی زبان میں کہتے ہیں بزرگ کو، لیکن یہی جعلی پیر جن کی کوئی حقیقت نہیں روحانی ادبار سے، لوگوں کی اسی ضرورت کو، اسی کمزوری کو ایکسپلوائٹ کر کے ان سے دنیاوی فائدے حاصل کرتے رہے. آج بھی کرسچینٹی کا حاصل کیا ہے؟ کرسچینٹی کسی شریعت کا نام نہیں ہے. موجودہ کرسچینٹی وہ تو محض ایک عقیدہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان کر یہ تصور رکھ لینا کہ رب نے انسانیت کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو گویا پیدا کر کے اور ان کو صلیب دے کر، اب جو یہ مان لے، یہ عقیدہ، کفارے کا عقیدہ، وہ لازمن جنت میں جائے گا. یہ ہے کرسچینٹی کا حاصل، چند جملوں میں اگر حاصل بیان کیا جائے. ہاں اگر کوئی غلطی ہو جائے، اخلاقی اعتبار سے کوئی جرم ہو جائے، تو کلیسا میں جا کر پادری کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کرو، کیونکہ اندر سے گلٹی فیل کرتا ہے انسان، لہذا اس کے سامنے اقرار جرم کرو. اقرار گناہ یا اقرار جرم کرنے کے بعد پادری صاحب آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے اس مسٹیک یا جرم یا سن جو بھی ہے اس کی سزا کیا ہے، اور وہ اکثر و بیشتر کیش کی صورت میں ہوتی ہے، وہ پیسے آپ پادری صاحب کو دے دیجئے، کلیسا کو دے دیجئے، آپ کے گناہ معاف، اللہ اللہ خیر صلاح. یہ ہے کرسچینٹی، استحصال انسانیت کا. اور اس میں بڑے دلچسپ واقعات بھی آتے ہیں. ایک شخص مر رہا ہے، مرتے وقت پادری کو بلایا اس کے لیے دعا کرو، پادری کہتا ہے نہیں بھائی اس کی بخشش تو نہیں ہو سکتی، اس نے تو اتنے گناہ، پادری صاحب کچھ کیجئے. وہ اپنا ریٹ بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا ہاں اتنے پیسے اگر تم دے دو تو امید ہے کہ اللہ پاک اسے معاف کرے. یہ مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. یہی کچھ ہمارے ہاں بھی ہوتا رہا اور ہو رہا ہے. اور انسان اپنی اس فطری ضرورت کے تحت کہ وہ رب سے دعا کرنا چاہتا ہے، رب سے مانگنا چاہتا ہے، رب کے سامنے گڑگڑانا چاہتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ نہیں رب تو بہت بلند و بالا ہستی ہے، تمہاری دعائیں اس تک کیسے پہنچیں گی. یہ میں نے اپنے کانوں سے ایک صاحب کو کہتے ہوئے سنا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اگر آپ اس کے پاس جانا چاہیں تو کوئی ذریعہ ہوتا ہے، کوئی پیون ہوگا، کوئی کلرک ہوگا، کسی کے تھرو آپ جائیں گے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان تک پہنچ سکیں گے. تو کوئی نہ کوئی واسطہ وسیلہ نکالتے ہیں تو پریزیڈنٹ بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے پاس آپ جاتے ہیں. تو وہ رب، میسج کیا ہے؟ تمہاری دعائیں تو وہ رب نہیں سنے گا، تم تو بہت ہی غلیظ ہو، گھٹیا ہو، ناپاک ہو، گناہگار ہو. ہم پاکیزہ لوگ ہیں، ہم ریپرزینٹیٹو ہیں، ہم نمائندے ہیں اس کے، لہذا ہم تمہاری دعائیں ان تک پہنچائیں گے، ہم چینل بنیں گے، ہم ذریعہ بنیں گے. اب سوچیے اس کے پیچھے جو استحصالی نظام ہے وہ کیا ہے. لہذا وہ کوئی بھی ہو، پیر ہو، پنڈت ہو، پرہوت ہو، وہ لوگوں سے حاصل کیا کر رہا ہے؟ وہ لوگوں کا تزکیہ نہیں کر رہا، وہ لوگوں کی جیبوں کا علاج کر رہا اور کوٹھیاں بنا رہا ہے، محل بنا رہا ہے. ظاہری بات ہے یہ سب معاشرے میں موجود ہے، یہ دیکھا اور سنا جا سکتا ہے. لہذا اس آیت مبارکہ میں اس استحصالی نظام کا خاتمہ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں تو انتہائی قریب ہوں. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کی رگے جان سے زیادہ قریب ہیں. لہذا رب کو پکارنے یا اس کی عبادت کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ کو جو دعا کرنی ہے، بہتر اور افضل طریقہ یہ ہوتا ہے یا ہونا چاہیے کہ آپ وضو کریں، دو رکعت نماز پڑھیں صلاۃ الحاجات، اور اس کے لیے بھی کسی مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں، جہاں آپ موجود ہیں جگہ صاف ہو، جگہ پاک ہو، نماز پڑھیے اور اپنے رب سے مانگیے. ہمارے ایک استاد محترم بڑی خوبصورت بات کیا کرتے ہیں کہ یہ دعا تو اپنے رب سے ایک بات کرنی ہے، کیفیت بیان کرنی ہے، ایک ملاقات کرنی ہے، اس کے لیے کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے. ہاں افضل یہ ہے کہ آپ قرآن کی آیا جو دعائیں قرآن میں اللہ پاک نے بیان کی ہیں اپنے نیک بندوں کی، یا قرآن کے الفاظ میں جو اللہ پاک نے سکھائے ہیں وہ اگر مانگیں تو یقینی طور پر وہ افضل ہیں، فضیلت کے حامل ہیں. لیکن اگر آپ کو قرآن کی دعائیں یاد نہیں تو وہ جو والہانہ تعلق اپنے رب سے ہے وہ تو کسی بھی زبان میں ہے، وہ تو سب کی زبان جانتا ہے. لہذا اپنے رب سے بات کرو، اپنے رب سے تنہائی میں گفتگو کرو اور اپنے مسائل اس سے شیئر کرو اس یقین کے ساتھ کہ وہ سن رہا ہے. بس یہ ہے فیصلہ کن سے، اس یقین کے ساتھ کہ وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور وہی ہماری تکالیف کو دور کرنے پر قادر ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں جو ہماری کسی تکلیف کو، کسی مصیبت کو، کسی پریشانی کو ٹالنے والا ہو سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ اصل میں کنوکشن یا یقین کی کمی. ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر، ہماری دعاؤں کی کیفیت کیا ہے؟ ذرا معذرت کے ساتھ اس پہ تبصرہ کر رہا ہوں ڈرتے ہوئے. عام طور پر مسجد میں دعائیں ہوتی ہیں، نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، اور مولوی صاحب اکثر و بیشتر وہی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو یاد ہوتی ہیں، اور لوگوں کی میجورٹی اس پر آمین کر رہی ہوتی ہے، ان کو نہیں معلوم ہو رہا، نہیں معلوم ہوتا، وہ کیفیت نہیں پتا چلتی کہ کیا مانگا جا رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. لہذا یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کوئی بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. دعا اصل میں انفرادی تعلق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، جس کے لیے تنہائی، جس کے لیے سنجیدگی، جس کے لیے وقار، جس کے لیے ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے. لہذا اللہ سے اگر دعا کرنی ہے، کوئی مشورہ کرنا ہے، کوئی ہدایت حاصل کرنی ہے، کوئی رہنمائی لینی ہے، تو اس کے لیے کوئی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، وہ نماز کا ہے. اور اس کے اوقات کار بھی اللہ کے رسول نے ہماری الحمدللہ رہنمائی کر دی کہ بعض اوقات ایسے ہیں 24 گھنٹے میں کہ جب رب پوری توجہ کے ساتھ بندوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور بندوں کی دعائیں سن رہا ہوتا ہے، قبول کر رہا ہوتا ہے. اور وہ سب سے بہترین وقت تہجد کا وقت ہوتا، رات کا آخری پہر. یوں کہہ لیجئے کہ انسان سو رہے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر. اب اگر اپنے رب سے تعلق جوڑنا ہے تو 2 رکعت ہی صحیح نماز پڑھے انسان، اور اپنے رب کے سامنے گڑگڑائے، استغفار کرے، معافی مانگے، اور بالآخر اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے پیش کرے. لہذا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں جب اور جہاں مجھے پکارے. البتہ آگے جو بات بیان ہو رہی ہے وہ اہم ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، دنیا میں بھی اس کا کچھ فائدہ ملے اور آخرت میں بھی، تو اس کے لیے جو شرط لگائی رب کائنات نے ہمیں وہ بھی پوری کرنی ہوگی. فل یستجیبو لی، تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے، میرا کہنا مانے. شریعت کی تعلیمات رب کائنات نے کس لیے نازل فرمائی؟ رحمت للعالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر، رہنما، اسوائے حسنہ دے کر کیوں کر بھیجا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کی پابندی کرنی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم شریعت کی تعلیمات کو مانے نہ، ان کو پیر تلے روندیں، دھڑلے سے اس کا مذاق اڑا رہے ہوں، ہمارا عمل، ہمارا ایٹیٹیوڈ شریعت کے خلاف ہو، اللہ اس کے رسول کے احکامات کا مذاق اڑائیں، اور اللہ کے سامنے ہم اگر دعائیں کریں تو یاد رکھیے ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں معاذ اللہ، میں اس قابل بھی نہیں کہ یہ بات کہوں، یہ الفاظ ہیں نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے جو نقشہ کھینچا وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. حضور نے ایک ایسے مسافر کا نقشہ کھینچا جو خانہ کعبہ جا رہا ہے. آپ کے علم میں ہوگی یہ بات کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، حدیث میں ہے. اور سفر بھی کس گھر کا کر رہا ہے؟ بیت اللہ. اور دور دراز سے آیا تو اس کے کپڑے گرد آلود، بالوں پر گرد کے شدید نشانات ہیں. پہنچا ہے بیت اللہ، اور بیت اللہ میں بھی ملتزم سے چمٹ کر، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اگر کوئی شخص پہنچ جائے اور دعا کرے تو لازمن قبول ہوگی. 2 انتہائی جگہ جمع کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، مسافر اور اللہ کے گھر کا مسافر، اور بیت اللہ میں ملتزم سے چمٹ کر دعائیں کرتا ہے. ای رب، پکار بھی کس کو رہا ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، کوئی شرک نہیں کر رہا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس نے جو کھایا وہ حرام کا، جو پیا وہ حرام کا، جو گوشت بنا اس کے جسم کا وہ حرام غذا سے بنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا. اور زیادہ بہتر ہے کہ ایسا شخص، ایسا جسم جو حرام غذا سے پرورش پا رہا ہو وہ جہنم کا نوالا بنے، رب کائنات نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو میرے بھائیو، شریعت اسلامی، شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کی پابندی ضروری ہے. اور آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ کسی سے پوچھیں عبادت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ طہارت سے، پاکیزگی سے. نماز طہارت تو پاکیزگی کے بغیر قبول ہی نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ کوئی بیمار ہو تو اس کے لیے بھی اللہ پاک نے طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے میں سہولت فرمائی ہے. تیمم کر لے، غسل یا وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کریں، پاکیزگی حاصل کریں، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. ہم عام طور پر نماز میں ظاہری طہارت کے معاملات مولوی صاحبان سے، مفتیان صاحبان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ایسا ہو جائے تو نماز ہوگی، ایسا ہو. کتنے لوگ ہیں جو یہ پوچھ رہے ہوں کہ مفتی صاحب میرا رزق حلال کا نہیں ہے، کیا میری نماز، روزہ، حج، عمرہ یہ قبول ہوگا؟ کتنے لوگ ہم میں سے اس حوالے سے پریشان ہوتے ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ میرا رزق حرام کا ہے یا اس کا ایک بڑا حصہ حرام کا ہے تو میں پریشان ہوں اس بات سے کہ میری دعائیں، میری نمازیں یہ اللہ کے قبول بھی ہوں گی یا نہیں. تو بہرحال دعا کی شرط لازم قبولیت کی شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کی پابندی. اور میرے بھائیو، اگر ہم نے شریعت اسلامی کی پابندی کر لی، کم از کم فرائض و واجبات کی پابندی، اور قرآن و سنت میں جن چیزوں کو واضح طور پر حرام قرار دے دیا اللہ اس کے رسول نے، ان سے اپنے آپ کو بچا لیا، یقین کریں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ شخص اللہ کا ولی ہے. اور آیت مبارکہ سنا دوں آپ کو جس سے آپ کو یقین ہو جائے کہ ہر بندہ مومن اللہ کا ولی ہے. اگر وہ شریعت اسلامی پر عمل کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہے، تو وہ اللہ کا ولی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سورہ یونس میں اللہ پاک فرماتا ہے، جان لو کہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ کسی حزن سے، کسی غم سے وہ دوچار ہوں گے. یہ اللہ کے ولی ہیں کون؟ کی ڈیفینیشن سنیے، الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. یہ ہیں دو کنڈیشنز اللہ کے ولی ہونے کی. اب اس میں لیولز، اس میں مراتب مختلف ہو سکتے ہیں. پاس ہونے والا ایک 33% سے بھی پاس ہوتا ہے اور ایک 90% سے پاس ہوتا ہے، پاس تو دونوں ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ کے ولیوں کی، اللہ کیا قدر و منزلہ تقوی کی بنیاد پر ہے. جو جتنا ایمان والا ہے، یقین والا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درجات اس کے لیے. بہرحال آج کی گفتگو کا حاصل آخری 5 منٹ میں عرض کر رہا ہوں. پہلا حکم رب کائنات کا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارے رب نے یہ حکم دیا کہ تم مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی. اور یقیناً جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخرین، تو ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں رسوا ہوتے ہوئے. آیت مبارکہ میں دعا اور عبادت کو مترادف پیرلل بیان کیا گیا، ایک ہی معنوں میں آیا. اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا، الدعاء مخ العبادات، دعا عبادت کا مغز ہے، جوہر ہے، حاصل ہے. دوسری حدیث میں فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. چند دعائیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں قرآن حکیم کی، بڑی اہم ہیں، آسان بھی ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیے ہیں کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے ایسے دعائیں کیا کرو. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، قُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے نبی، آپ ایسے دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے زیادہ کر دے علم کے اعتبار سے، مراد یہ ہے کہ میرے علم میں اضافہ فرما. یہ دعا وہ ہے جو اللہ پاک نے تلقین کی اپنے پیغمبر کو علیہ الصلوۃ والسلام، تو ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے اپنے رب سے. کیونکہ علم حقیقت، علم دین اگر بڑھے گا تو امید ہے کہ انسان بہت ساری خرافات سے، بہت ساری مصیبتوں سے بچ جائے گا. پھر اسی طرح ایک اور دعا، بڑی جامع دعا، قُل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے نبی آپ ایسے دعا کیا کریں کہ اے رب تو بخش دے، تو رحم فرما، اور یقیناً تو ہی رحم فرمانے والوں میں سب سے بہترین رحم فرمانے والا. یہ دعا بھی آسان ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ تو بخش دے، رحم فرما، سب سے بہترین رحم کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی. اسی طرح آخری دعا عرض کر رہا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 201، یہ قرآن حکیم کی جامع ترین دعا ہے، اور حج کے موقع پر یہ جامع ترین دعا، جامع کہتے ہیں ایک ایسی دعا کو جس میں سب کچھ مانگ لیا. جامع مسجد وہ مسجد جس میں بہت سارے نمازی آ جائیں، سارے نمازی آ جائیں، جب جمعہ عیدین ادا ہو جامع مسجد ہوتی ہے. جامع دعا وہ ہے جس میں آپ نے سب کچھ مانگ لیا رب سے، اور وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 میں رب کائنات نے فرمایا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. تھوڑا سا میرا جی چاہ رہا ہے پس منظر بھی عرض کر دوں، یہ حج کے موقع پر اللہ پاک بیان فرماتا ہے، یہ آیات اس سے متعلق ہیں. وہاں دو کردار بیان کیے گئے ہیں، ایک کردار وہ ہے کہ جو گیا ہے بیت اللہ اور وہاں جا کر مانگ کیا رہا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وما لہو فی الآخرت من خلاق. وہاں جا کر اپنے رب سے دنیا میں بھلائی مانگ رہا ہے، آخرت ہے ہی نہیں مطمئن کا، لہذا دنیا میں یہاں شادی ہو جائے، یہاں کاروبار کر لوں، یہ ہو جائے، ساری دعائیں کر کر آیا، لیکن سب کچھ دنیا کے لیے. وما لہو فی الآخرت من خلاق، تو ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں، مانگا ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں. اور تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں تو علاج تنگیے داما بھی تھا. اتنی جامع دعا رب کائنات نے ہمیں تلقین کی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، خیر عطا فرما. اب یہ خیر کی ڈیفینیشن، بھلائی میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، میں نے عرض کیا جامع دعا ہے، وقت نہیں کہ تفصیل میں جا سکوں. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو دنیا میں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ بھلائی، اپنی رضا عطا فرما. وقنا عذاب النار، اور اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ ہے جامع ترین دعا. اللہ سے دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری تمام ہی دعاؤں کو قبول فرما لے، اور دعا کی قبولیت کے جو شرائط ہیں اللہ پاک ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ سلسلہ کلام ابھی جاری رہے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.